بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد موعظ حكيم الأمة مجدد الملة مولانا شاہ شفع علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے بعض اخلاص دوسرا حصہ اخلاص کے دوسرا حصہ واعظ کا دوسرا حصہ اس سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ سو ہم لوگ نیک کام تو کرتے ہیں مگر ہماری اکثر غرضیں صحیح نہیں ہوتی. چنانچہ مولوی اور پرہیزگار لوگ اپنی اپنی حالت کو جانچ کر دیکھیں تو زیادہ حصہ اپنے نیک کاموں میں نفسیاتی اغراض کا پائیں گے. مثلا نفل عبادتیں، قرآن شریف کی تلاوت اور اللہ کا ذکر اور تہجد کی نفل نماز اور جو احکام چھپانے کے قابل ہیں ان کو کر کے ہمارا جی چاہتا ہے کہ وہ عام طور پر ظاہر ہو جائیں اور لوگوں میں ہم عبادت گزار مشہور ہوں. مثلا تہجد میں اگر کوئی رات کے ایسے وقت اٹھا کہ کسی کو خبر نہ ہوئی اور تہجد پڑھ کر سو رہا تو اس حالت میں اور جس حالت میں کہ دوسرے کو اطلاع ہو بڑا فرق ہے. اطلاع ہونے پر بڑی خوشی ہوتی ہے اور اگر اطلاع نہ ہو تو جی چاہتا ہے کہ کسی طرح ظاہر ہو جائے اور اس کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی ہمارا ذکر تو نہیں کرتا. اگر کسی نے ذکر نہ کیا تو نفس کو ایک طرح کا افسوس ہوتا ہے کہ رات کا اٹھنا بیکار ہی ہو گیا. اسی طرح تمام کاموں میں ہماری حالت ہے. جاننا چاہیے کہ نیک عمل کے دیکھنے پر جو دل خوش ہوتا ہے اس خوشی کی تین قسمیں ہیں. ایک تو جی خود بخود خوش ہوتا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ اس شخص نے ہم کو اچھی حالت میں دیکھا، بری حالت میں نہیں دیکھا. یہ خوش ہونا تو ایسا ہے جیسا مزیدار کھانا کھانے سے جی خوش ہوتا ہے اور یہ طبیعت کا فطری تقاضا ہے کہ اچھی چیز سے خوشی ہوتی ہے. غرض یہ خوشی تو طبیعت کا اثر ہے، اس کے مٹانے پر قدرت نہیں، ایسے خوش ہونے کی کچھ ملامت نہیں. اہل خلوص کو سخت غلطی واقع ہوتی ہے کہ اس خوشی میں اور دکھلاوے میں ان کو پہچان نہیں ہوتی. اس لیے اہل خلوص کی اصلاح بھی ضرورت ہے. وہ رات دن اسی غم میں گھلتے ہیں کہ ہماری نماز کو جو فلاں شخص نے دیکھا اور ہم کو خوشی ہوئی یہ بھی دکھلاوا ہو گیا، حالانکہ وہ خوشی تباہی ہے دکھلاوا نہیں. تو ایسے عمل سے فائدہ ہی کیا، پس یہ شخص نا امید ہو کر اس عمل کو چھوڑ دیتا ہے. اور بعض مرتبہ یہ خرابی ہوتی ہے کہ اپنے پیر سے بدگمانی ہو جاتی ہے، کبھی تو ان کے کمال میں بدگمانی ہو جاتی ہے کہ میاں اگر یہ صاحب کمال ہوتے تو ہم کو اخلاص ضرور نصیب ہوتا، اور کبھی توجہ میں بدگمانی ہوتی ہے کہ ہماری طرف توجہ نہیں. اور یہ ناشکری ہے کہ جو شخص تمہاری اصلاح کرتا ہو اور اس کو ہر وقت تمہارا خیال رہتا ہو، یہ خیالات تمہارے اگر اس کو معلوم ہو جائیں تو اس کا دل ضرور دکھے گا اور نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ یہ نعمت تم سے چھین لی جائے گی. یہ اخلاص میں زیادتی ہے کہ جو نعمت تم کو حاصل ہو گئی اس کا انکار کر رہے ہو. کسی درویش سے ایک حاجی سوار نے کہا کہ بابا دعا کرو ترقی ہو. درویش نے کہا کہ بابا ہاتھی پر تو سوار ہے، کیا بانس پر سوار ہوگا؟ اسی طرح تم کو اللہ تعالی نے اخلاص نصیب فرمایا ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اس کی ناشکری کی جائے. غرض یہ خوش طبعی ہے، اس کو دکھلاوا سمجھنا غلطی ہے. خوب سمجھ لینا چاہیے کہ دکھلاوا اختیاری چیز ہے اور دکھلاوے کا وسوسہ آ جانا غیر اختیاری ہے. پس دکھلاوے کا وسوسہ دکھلاوا نہیں ہے، جیسے کفر کا وسوسہ آ جانا کفر نہیں. خود صحابہ کو وسوسے آ جاتے تھے، یہ بھی شیطان کی رہزنی کا ایک طریقہ ہے کہ ضروری مقصود سے دور کر کے اس دھندے میں لگا دیتا ہے. بس یہ ایک قاعدہ نکل آیا ہے کہ جو بات اختیاری نہ ہو وہ بری نہیں، اور اس قاعدے کے یاد رکھنے سے بہت سی دشواریوں سے نجات ہو جاتی ہے جو کہ صوفی کو پیش آتی ہیں. حال یہ کہ ایک قسم تو خوش ہونے کی یہ ہوئی، اور دوسری قسم یہ ہے کہ دوسرے کے دیکھنے سے اس لیے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے اچھے کام دیکھنے سے اس کو بھی توفیق ہوگی اور اس کا ثواب ہم کو ملے گا. یہ خوبی بھی بری نہیں ہے، مگر یہاں غیر کامل کو ایک دھوکہ ہو جاتا ہے. وہ یہ کہ اس ظاہر کرنے سے اصل مقصود تو نفس میں یہی ہوتا ہے کہ میرا رتبہ لوگوں میں بڑھے اور لوگوں کے دلوں میں میری عزت اور بزرگی زیادہ ہو. اس لیے غیر کامل کی حالت کے مناسب یہی ہے کہ ظاہر کرنے کا قصد ہی ارادہ ہی نہ کرے. البتہ کوئی صاحب کمال ہو اور نفس اس کا پناہ ہو چکا ہو اور اپنے نیک کام اس نیت سے ظاہر کرے تو اس کو جائز ہے اور ثواب کا باعث ہے. اسی واسطے بزرگوں کا قول ہے کہ پیر کا دکھلاوا مرید کے اخلاص سے بہتر ہے. یہاں پر دکھلاوے کے یہ معنی نہیں کہ دوسروں کو دکھلانے کے لیے ان کے نزدیک اپنا رتبہ بڑھانے کے لیے کرتا ہو, بلکہ مراد یہ ہے کہ پیر کا نیک کاموں کو ظاہر کرنا, ہر طور پر کرنا مرید کے چھپا کر کرنے سے بہتر ہے, کیونکہ پیر کے ظاہر کرنے سے دوسرے دیکھ کر اسی طرح کرتے ہیں تو پیر کے ظاہر کرنے سے اوروں کو نفع پہنچتا ہے, اس لیے وہ مرید کے اخلاص سے کہ اس کا نفع ہی اس کی ذات تک ہے بہتر ہے. بس اگر دوسرے کے دیکھنے سے اس نیت سے خوشی ہو تو یہ خوشی بھی عبادت ہے. تیسری خوشی عبادت ظاہر کے کرنے پر اس لیے ہوتی ہے کہ ہماری نیک نامی ہوگی اور لوگ ہمارے معتقد ہوں گے. یہ دکھلاوا اور برا ہے اور حدیث شریف میں اس سے بہت ڈرایا گیا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے روز شہید کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہم نے تجھ کو فلاں فلاں نعمت دی تھی, تو نے اس کا شکر ادا کیا. وہ عرض کرے گا کہ اے رب, میں نے آپ کی راہ میں جان تک دے دی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, تو نے یہ کام ہمارے واسطے نہیں کیا بلکہ صرف اس لیے کہ تو بہادر مشہور ہو جائے. سو یہ غرض حاصل ہوگی, اب ہو گئی, اب تیرے واسطے کچھ بھی نہیں, اور حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل الٹا گھسیٹ کر دوزخ میں پھینک دو. چنانچہ وہ اسی طرح پھینک دیا جائے گا. پھر اسی طرح ایک عالم اور ایک سخی سے گفتگو ہوگی اور دونوں کے عمل میں بھی یہی دکھلاوے کا عیب نکال دیا جائے گا اور سب کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. دیکھیے, خدا کے راستے میں جان دینا اور سخاوت اور علم تمام کاموں میں افضل اور اعلیٰ ہیں, مگر دکھلاوا ایسی بری چیز ہے کہ ان کو بھی اس نے بیکار کر دیا. غرض کے دکھلاوا کی بڑی لمبی چوڑی بحث ہے, اس کا دور کرنا کچھ دشوار ہے, مگر یہ نہیں کہ دور نہ ہو سکے, ضرور دور ہو سکتا ہے, مگر اس کا دور کرنا کچھ دشوار ہے, مگر یہ نہیں کہ دور نہ ہو سکے, ضرور دور ہو سکتا ہے, مگر علاج کرنے سے. بس جو لوگ اس کے علاج میں مشغول ہیں اور پھر بھی ان کے کاموں میں کسی قدر دکھلاوے کی شرکت ہو جاتی ہے, وہ بے فکر رہے ہیں, کیونکہ وہ واجب کو ادا کر رہے ہیں, ان کے ذمے اسی قدر واجب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس قدر تم سے ہو سکے. اس سے معلوم ہو گیا کہ کام میں لگنے والے اور علاج کرنے والے ہرگز نہ گھبرائیں, ان پر کوئی ملامت نہیں اور وہ اپنی قدرت کے موافق کام کر رہے ہیں. ہاں, جو علاج سے غافل ہیں اور مرض کو بڑھا رہے ہیں ان پر البتہ ملامت ہے. بہرحال ہم کو اپنی نیت کا خالص رکھنا ضروری ہے تاکہ دین کی حقیقت ہم کو حاصل ہو. آج کل اکثر لوگ اس سے غافل ہیں, یہاں تک کہ دینداروں کی بھی یہ حالت ہے کہ جو نیک کام کرتے ہیں اور جن گناہوں سے بچتے ہیں ان میں بھی وضع اور رسم و رواج کے پابند ہیں, چنانچہ فرض واجب میں سے بعض کے پابند ہیں بعض کے نہیں. سو جن کا چھوڑنا ان کی شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے اس کے پابند ہیں, جیسے نماز, اور جس کا چھوڑنا ان کی شان کے خلاف نہیں سمجھا جاتا اس کے پابند نہیں. جیسے بندوں کے حقوق ان کے ذمے ہیں, ان کا چھوڑنا چونکہ شان کے خلاف نہیں سمجھا جاتا اس لیے ان پر پابند نہیں. اسی طرح ہم لوگ غیبت تو کرتے ہیں مگر شراب نہیں پیتے, سو ہمارا شراب نہ پینا اس لیے نہیں کہ اللہ میاں راضی ہوں, ورنہ اگر اللہ میاں کے راضی کرنے کے لیے اس کو چھوڑتے تو غیبت کو بھی ضرور چھوڑتے. بلکہ شراب نہ پینا اس لیے نہیں ہے کہ باپ دادا نے شراب نہیں پی اور یہ وضع کے خلاف ہے, اور غیبت وہ بھی کرتے رہے اس لیے وضع کے خلاف نہیں. رشوت لیتے ہیں, جوا نہیں کھیلتے, تو وجہ یہی ہے کہ جوا بازاروں میں بیٹھ کر کھیلنا بے عزتی کا سبب ہے, اور رشوت خاندانی رسم ہے, وضع کے خلاف نہیں. باپ نے لی, دادا نے لی, اور اپنے تمام ملاقاتی اور زمانے والے لیتے ہیں, اس لیے اس کو لینے سے کچھ رکاوٹ نہیں سمجھی جاتی. بہت سے لوگ رہن کی آمدنی کھاتے ہیں, جس کو عرف میں سود کہتے ہیں, وہ نہیں لیتے, حالانکہ رہن اور رہن کی آمدنی بھی واقعی میں کم سود ہے. وجہ یہ ہے کہ سود لینے والے کو دلیل اور خوار سمجھتے ہیں, اور رہن کی آمدنی تو باپ دادا سے کھاتے چلے آئے ہیں, وہ ریاست کی شان ہے, اور جو نیک کام ایسے ہیں کہ ان کی ہمیں عادت ہے اور عزت میں وہ ذلت کا سبب نہیں سمجھے جاتے اور رسم و رواج کے بھی خلاف نہیں, ان کے پابند ہیں, اور جن کی عادت نہیں یا ذلت کا سبب سمجھے جاتے ہیں ان کے پابند نہیں. بالکل اس آیت کا مضمون صادق آ رہا ہے. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعض حکموں پر ایمان لاتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں، اور اس پر دعویٰ بزرگی کا. صاحبو، یہ دینداری کی صورت تو ہے مگر دینداری کی حقیقت نہیں ہے. صاحبو، بادام اور چیز ہے اور بادام کا چھلکا اور چیز ہے، پستہ اور چیز ہے اور اس کا پوست یعنی چھلکا اور چیز، اخروٹ اور چیز ہے اور اس کا چھلکا اور چیز. اسی طرح آدمی کی صورت اور چیز ہے اور حقیقت اور ہے. ایسے ہی ہمارے کاموں کی حالت ہے کہ بس ان کی صورت ہی صورت ہے، حقیقت نہیں. اپنے نیک کاموں کی ان صورتوں پر ہی نظر کر کے ہر شخص اپنی نسبت یہ خیال کیے ہوئے ہے کہ مجھ میں کچھ کمال ہے، میں پرہیزگار ہوں، اللہ اللہ کرنے والا ہوں. کوئی سمجھتا ہے کہ عالم ہوں، حافظ ہوں، اور اگر باطن کو دیکھا جائے تو نہایت گندا، جیسے کافر کی خبر کہ ظاہر میں تو نقش و نگار سے جگمگاتی ہے اور اندر سے خدا کا عذاب بھرا ہوا ہے. اصل یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تمیز نہیں رہی. اگر تمیز ہوتی تو معلوم ہو کہ تمام کاموں میں نفس کی پچر لگی ہوئی ہوتی ہے. خدا کی قسم، ہم لوگوں کی نیکیاں وہ ہیں کہ قیامت کے دن اور ہمارے جوتیاں نہ لگیں تو غنیمت ہے. کس کا مرتبہ اور کیسے درجے، نیتیں تو بزرگوں کی ہوتی تھیں. چنانچہ حضرت اسم رحمت اللہ علیہ کی حکایت ہے کہ ان کو ایک شخص نے نظر دی، آپ نے عذر فرمایا اس لیے کہ وہ شبہ کا مال تھا. اگرچہ فتویٰ کی روح سے اس کا لینا جائز تھا مگر احتیاط اور تقویٰ اس کے نہ لینے میں تھا، اور شرع کا یہ حکم ہے کہ اگر تقویٰ اس خاص درجے پر جو کہ ضروری نہیں ہے عمل کرنے سے دوسروں کی دل شکنی ہو تو فتویٰ پر عمل کر لینا چاہیے. ایسے موقع پر تقویٰ کی حفاظت جائز نہیں، اس لیے آپ نے اس کے اصرار کرنے پر قبول کر لیا. اور ہماری یہ حالت ہے کہ اگر کسی سے بڑی مقدار میں رقم ملے اور شبہ تو کیا شبہ سے بھی آگے بڑھ کر ہو تو تاویل کرا کر اس کو جائز کر لیں گے، اور اگر کوئی ایک روپیہ دے یعنی کم رقم دے تو سارا تقویٰ اس میں لا دیں گے، اور اگر ہمارے منہ سے ایک مرتبہ نہ نکل جائے تو ہرگز نہ لیں گے، کیونکہ اب لینا اپنی آن کے خلاف ہے. القصہ، لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اول مرتبہ انکار کیا اور دوبارہ کیوں لے لیا؟ فرمایا کہ اول اس لیے انکار کیا کہ اس کا لینا احتیاط اور تقویٰ کے خلاف تھا، اور جب اس نے اصرار کیا تو میں نے خیال کیا کہ نہ لینے میں تو میری عزت اور اس کی ذلت ہے، اس کے لینے میں میری ذلت ہے اور اس کی عزت ہے. میں نے اس کی عزت کو اپنی عزت پر فوقیت دی، یعنی میرے نہ لینے سے میری بات تو بنتی رہتی مگر میرے بھائی کی عزت آبرو میں فرق آتا، اور لینے میں میری شان کو دھبا لگتا، لیکن اس کی بات بنتی، اس کی عزت ہوتی. بس میں نے اپنی عزت و آبرو کو لات ماری اور اپنے بھائی کی بات کو اونچا رکھا. سبحان اللہ، نیت یہ ہے اور دین کی حقیقت یہ ہے، اور ہمارے اندر تو ظاہری صورت بھی کامل نہیں، حقیقت تو کہاں تھی؟ ارے یہ حال تو ہمارے آج کل کے دینداروں کا ہے کہ ان کی نیتیں خالص نہیں، پھر عوام کا ذکر کیا ہے. بلکہ میرا تو یہ خیال ہے کہ عوام کی نیتیں اکثر کاموں میں بنسبت خاص لوگوں کے زیادہ اچھی ہوتی ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ نیک کاموں سے، مثلا لمبی لمبی نماز اور وظیفے پڑھنے سے اور اللہ اللہ کرنے سے جو عزت بڑھتی ہے وہ خاص ہی لوگوں کی بڑھتی ہے، اس لیے انہی کے اندر دکھلاوا پایا جا سکتا ہے. اور عوام بیچاروں کو کون پوچھتا ہے؟ اگر کسی گمنام عامی شخص نے لمبی نماز پڑھی تب اور مختصر پڑھی تب، ہر صورت میں کوئی بھی توجہ التفات نہیں کرتا. ہاں، عوام میں ایک کمی ہے، وہ یہ کہ کام کرنے کے وقت اکثر ذہن ان کا خالی ہوتا ہے. اس کام کی نہ اچھی غرض ذہن میں ہوتی ہے نہ بری، مگر عادت سے اور اس اعتقاد سے کہ خدا کا حکم ہے پڑھ لیتے ہیں، مگر یہ بھی اخلاص ہی میں داخل ہے. نیت کے معنی ارادے کے ہیں. بس نیک کام میں نیت تین طرح کی ہو سکتی ہے. ایک یہ کہ وہ کام قصد اور ارادے سے کیا جائے لیکن اس میں نہ اچھی غرض کا خیال ہو نہ بری غرض کا. دوسرے یہ کہ اچھی غرض کا خیال ہو، مثلا میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ خوش ہوں. تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ بری غرض کا خیال ہو، مثلا نماز اس لیے پڑھے کہ مخلوق کے نزدیک پڑھا ہے. بس ان تینوں صورتوں میں سے اخیر کی صورت بری اور دکھلاوا ہے، اور دوسری صورت اخلاص میں داخل ہے. البتہ جس صورت میں کسی غرض کا خیال نہیں اس کا اخلاص ادنا درجے کا ہے، اور جس میں اچھی غرض کا خیال ہے اس کا اخلاص اعلیٰ درجے کا. غرض یہ کہ جو سمجھتے ہیں کہ اگر کسی خاص غرض کی نیت ہو تو اخلاص نہیں، یہ غلط ہے. غرض یہ کہ جو سمجھتے ہیں کہ اگر کسی خاص غرض کی نیت ہو تو اخلاص نہیں، یہ غلط ہے۔ بس نیت کے معنی واضح ہو جانے سے معلوم ہوا کہ الحمدللہ خوش نیت اور مخلص بندوں سے دنیا ابھی خالی نہیں ہوئی۔ جن لوگوں نے اپنے کو کسی علاج کرنے والے کے سپرد کر دیا، ان کو نا امید اور پریشان نہ ہونا چاہیے۔ وہ جب کام میں لگے ہیں تو خدا نے چاہا تو منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے۔ البتہ علاج کے لیے دو شرطیں ہیں۔ اول شرط یہ ہے کہ دین کا علم ہو تاکہ غرض اور کام کا اچھا یا برا ہونا معلوم ہو سکے، اور کام میں سمجھ سکے کہ اس میں میری کیا نیت ہے، ہر کام میں سمجھ سکے کہ اس میں میری کیا نیت ہے، آیا اچھی ہے یا بری ہے۔ پھر کام کرنے سے پہلے خوب سوچ لے، دیکھ بھال لے کہ اس میں کوئی خرابی تو نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے کو کسی قدر بیکار حکیم یعنی پیر کامل کے سپرد کر دے، اور اپنے حال کی اس کو کبھی کبھی اطلاع دیتا رہے، اور وہ جو رائے دے اس پر عمل کرے، جو کچھ کرنے کو وہ بتلا دے، خواہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس میں اطاعت اور تابعداری کرے، اپنی رائے کو دخل نہ دے۔ بعض دفعہ پیر کی یہ رائے ہوتی ہے کہ تم تمام رات سویا کرو اور آدھا گھنٹہ جاگا کرو، یا یہ کہ قرآن کی تلاوت اور نفلوں کو ملتوی کر دو، تو ظاہر میں یہ ارشاد پیر کا سمجھ میں نہیں آتا، لیکن پیر کے ارشاد پر عمل درآمد کرنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ہی پیر پر اعتماد ضروری ہے کہ اس کی رائے کو اپنے لیے مفید سمجھے۔ اس زمانے میں اعتماد بہت کم رہ گیا ہے، اگر سرسری طور پر کچھ تجویز کرتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر پیر صاحب کو ہمارے حال پر توجہ نہیں ہے، یہ ہماری یوں ہی تسلی کر دیتے ہیں۔ سو خوب سمجھ لو کہ جس مریض کو حکیم پر اور اس کے نسخے پر بھروسہ نہ ہو اس میں کسی طرح شفا نہ ہوگی۔ حکیم پر بھروسہ ہونا چاہیے اور شفا میں دیر ہونے سے گھبرائے نہیں، خدا نے چاہا تو ضرور شفا ہوگی، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ جب مریض نے شفا کی نیت کی جب ہی آرام ہو جائے۔ باطن کے علاج کی حالت بالکل ظاہری علاج کسی ہے، جس طرح حکیم آہستہ آہستہ مریض کی حالت کے موافق علاج کرتا ہے اور مناسب دوائیں کبھی کبھی بدلتا ہے، اسی طرح پیر کامل مریدوں کی اصلاح کرتا ہے اور لوگوں میں سے مرض کو نکالتا ہے۔ مرید کو چاہیے کہ پریشان نہ ہو اور پیر سے بد اعتقاد نہ ہو، حاصل یہ ہے کہ پیر کا کہا مانے اور اس کے کہنے پر چلے اور اپنی رائے اور تدبیر پر نہ چلے، کام میں لگا رہے تو خدا نے چاہا تو ایک دن کامیاب ہوگا۔ ایک شخص میرے پاس اپنی حالت لکھا کرتے تھے اور اپنی پریشانی ظاہر کرتے تھے، میں برابر ان کی تسلی کرتا تھا کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کی حالت بہت اچھی ہے۔ جب کسی بات سے تسلی نہ ہوئی تو آخر میں نے لکھا کہ ہم کو تمہاری تسلی کی ضرورت نہیں، ہم کو تمہاری حالت اور اطمینان اور تسلی ہے، ہم کو تمہاری حالت پر اور اطمینان اور تسلی ہے۔ اس کے لکھنے سے ان کو تسلی ہو گئی، حاصل یہ کہ اتنی بے فکری بھی بری ہے کہ علاج ہی نہ کرے، اور اس قدر فکر بھی نقصان پہنچاتا ہے کہ باوجود حکیم کے سپرد کر دینے کے بھی کسی وقت فکر سے خالی نہ ہو۔ جب حکیم کے سپرد کر دیا اب بے فکر ہونا چاہیے، بس اس کے کہنے پر عمل کرنے کی فکر رکھے اور انتظار میں رہے، خدا نے چاہا تو ایک وہ دن ہوگا کہ مقصود حاصل ہو جائے گا۔ خدا کا شکر ہے کہ حدیث کے تمام جز تفصیل کے ساتھ بیان ہو گئے، حق تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا اللہ، وعن شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلى یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جس نے نماز پڑھی دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا، اور جس نے روزہ رکھا دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا، اور جس نے خیرات کی دکھا دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی جو عمل دکھانے کے لیے کیا جاوے وہ شرک خفی ہے، اور شرک جلی بت پرستی کرنا ہے۔ مشائخ سے منقول ہے، ما منعک من اللہ فہو وثنک، جو چیز تجھ کو روک دے اللہ سے یعنی اللہ کی اطاعت سے وہی تیرا بت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں موت اور اس کے بعد کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے۔ جب موت واقع ہو جائے تو اہل تعلق یہ دعا پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ترجمہ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور اس کے عوض مجھے اس سے اچھا بدل دے۔ روح نکل جانے کے بعد میت کی آنکھیں بند کر دے۔ جو شخص میت کو تخت پر رکھنے کے لیے اٹھائے یا جنازہ اٹھائے تو بسم اللہ کہے۔ میت کو دفن کرنے میں جلدی کرنا سنت ہے۔ نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شباب یعنی جوانی سے نبوت تک کے بعض حالات میں، پہلی روایت، جب آپ 14 یا 15 سال کے ہوئے اور بقول 20 سال کے ہوئے تو قریش اور قیس عیلان میں ایک لڑائی ہوئی، تو اس واقعے کے بعد تاریخوں میں آپ بھی تشریف فرمائے مارکہ ہوئے ہیں، اور آپ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے عوام کو دشمن کے تیروں سے بچاتا تھا، اور اس واقعہ کا بڑا قصہ ہے۔ قاعدے میں لکھا ہے کہ اس سے آپ کا اول ہی سے شجاع یعنی بہادر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبی کریم۔